أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، سورہ مبارک بقرہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دوسرا سورہ، آیت نمبر 221. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، اس میں نکاح کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں، ایمان لے آئیں. یعنی اگر کوئی شرک کرتی ہے خاتون تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر اگلے حصے میں پروردگار سمجھاتا ہے ایک کمپیریزن، وَلَأَمَتُم مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگر ایک مومنہ قنیز ہے، چاہے وہ بہت ہی لو پروفائل کے ساتھ ہے، یعنی کنیزی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس کا اسٹیٹس جو ہے کوئی بہت ہائی فائی تو نہیں ہے، مگر پروردگار سمجھاتا یہ ہے کہ وَلَأَمَتُم مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ اگر تم ایک مومن کنیز کو ایک مشرق عورت کے ساتھ کمپیئر کرو تو سامنے چاہے مشرق عورت کے اندر ظاہری اعتبار سے 10 دوسری خوبیاں تمہیں نظر آئیں، مگر بہرحال وہ مومنہ کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ مومنہ کنیز جو ہے اس سے بہتر ہے، چاہے تمہیں کتنی ہی حیرت کیوں نہ ہو. مثلا وہ جو مشرقہ عورت ہے وہ بہت زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، 10 دوسری چیزیں انسان گنوا سکتا ہے، مگر ان میں سے کوئی وصف ایسا نہیں ہے کہ جو اس ایمان کے ساتھ برابری کر سکے جو اس مومنہ کے پاس ہے، چاہے وہ کنیز ہے. تو یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرقوں کو اپنی عورتیں اپنی لڑکیاں نکاح میں مت دو، یعنی ان کے ساتھ مت بیاہ ہو انہیں. یہاں پہ ظاہر ہے کہ باب افعال ہے، تو یہ خصوصیت کے ساتھ جو ولی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لڑکی کے سلسلے میں لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور ساتھ میں اس کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے جو باپ یا دادا ہے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرق مردوں کے ساتھ بھی اپنی لڑکیوں کا، اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کرو. حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی ٹھیک ہے اگر وہ ایمان لے آئیں تو بات ختم ہے، لیکن اگر ایمان نہ لائیں اور مثلا وہ بت پرست ہے، مشرک ہے، تو پھر اس کے ساتھ نکاح میں اپنی لڑکیوں کو مت دو. اب یہاں پر اہل کتاب کے ساتھ ایک استثناء جو ہے وہ پانچویں پارے کے آغاز میں آئے گا، مگر اس کا تعلق جو ہے وہ ٹیمپرری میرج یا متعیہ عقد موقت کے ساتھ ہے، جو نکاحی کی قسم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیمپرری ایک کانٹریکٹ ہے، ایک ٹیمپرری ایک شادی ہے، نہ کہ یہ پرماننٹ میرج ہے. دونوں میرج کی جو قسمیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا. ایک کہ جس کے اندر جو نکاح کا خاتمہ ہے وہ ہوتا ہے یا وفات کے ذریعے سے یا طلاق کے ذریعے سے، اور جو متع ہے یا ٹیمپرری میرج ہے اس کا اختتام ہوتا ہے وفات کے ذریعے سے یا مدت کے بخشے جانے کے ذریعے سے یا مدت کے ختم ہو جانے کے ذریعے سے. یہ موٹی موٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، باقی تفصیلات اپنے مقام پر فقہی رسالوں کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرق مردوں کے ساتھ نکاح میں مت دو اپنی لڑکیوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اب اس کے بعد وہی کمپیریزن واپس دیا جا رہا ہے کہ ایک مومن چاہے وہ غلام بھی ہو بہتر ہے اس مشرق سے، چاہے تمہیں کتنی ہی حیرت کیوں نہ ہو. مثلا وہ بہت اسمارٹ ہے، مثلا اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، مگر اس کے باوجود مثلا اگر یہ مومن ہے وہ جھاڑو والا بھی ہے، اگر یہ جمعہ دار بھی ہے، لیکن مومن ہے، تو اس مومن ہو کے ایمان کے وصف کی برابری کوئی دوسرا غیر مومن نہیں کر سکتا. اولئک یدعون الی النار، یہاں پہ وہ بھی میں یاد دلا دوں آپ کو کہ وہ جو متا کی بھی اجازت ہے، وہ مرد کو تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب خاتون کے ساتھ یہ ٹیمپرری نکاح کر سکتا ہے یا متا کر سکتا ہے، لیکن خاتون کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے. سارا ریزن یہ ہے کہ بہرحال ان دونوں کا آپس میں انفلوئنس ایک دوسرے کو کرنا یہ یقینی ہے کہ اگر شادی ہوگی تو مرد عورت کو انفلوئنس کرے گا، عورت مرد کو انفلوئنس کرے گی، اور اس میں ظاہر ہے کہ عام طور پر مرد کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں پر خصوصیت کے ساتھ تاکید اس حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ اگر مشرکہ ہے تو اس کے ساتھ تو خیر کوئی تعلق نہیں، اور ایون اہل کتاب ہے تو اس کے ساتھ بھی، جو اکثر فقہا نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ بھی جو پرماننٹ میرج ہے تو وہ تو اس کی گنجائش تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، مگر جو ٹیمپرری میرج ہے اس میں مردوں کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ بضرورت اگر ایسا وقت پیش آ جائے تو انسان پھر ان کے ساتھ متا کر سکتا ہے. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں یہ ایسے ہیں کہ جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے، یہ آگ کی طرف بلانے والے ہیں اور اسی انفلوئنس کی طرف گویا متوجہ کیا جا رہا ہے کہ شادی ہوگی تو یہ ادھر انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ادھر انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پازیٹو بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ اگر وہ مشرک عورت جو ہے وہ مومنہ بن جائے، یا یہ مشرک مرد جو ہے وہ مومن بن جائے، مگر اس امکانی انفلوئنس کو جب اس امکانی خطرے کے ساتھ کمپیر کیا جائے، کہ الٹا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہے وہ انفلوئنس ہو کر اپنے ایمان کو ترک کر دے، تو یہ جو ایک ضرر اور یہ جو نقصان ہو سکتا ہے اس پروبیبل ڈینجر کو اوائڈ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرت باذنہ، اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اس کی اجازت سے. تو اب آپ ان دونوں جو انویٹیشنز ہیں ان کو ذرا کمپیر کریں کہ وہ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ جہاں پر جنت اور مغفرت کی طرف دعوت ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ اپنی آیتوں اپنے احکام کو واضح کرتا ہے للناس انسانوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ اس سے کچھ اثر لیں. اب اسی کنٹینیوشن کے اندر نکاح کے حوالے سے، یہ تو بنیادی بات ہوئی کہ مشرک مرد اور عورت کے ساتھ نکاح کا کیا مسئلہ ہے، آگے حیض کے حوالے سے یا مینسس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اگلی آیت کے اندر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، مینسس کے بارے میں، جو پیریڈز خواتین کو آتے ہیں اس کے بارے میں. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایشو اس زمانے میں اور ہر زمانے میں رہا، پہلے بھی تھا، کہ بھائی کیا اس دوران عورت کو کیا سمجھا جائے، کیا بالکل ہی اس کو الگ تھلگ کر دیا جائے، اس کا کوئی تعلق نہ ہو سوسائٹی کے ساتھ، گھر کے کسی کام کے ساتھ، یا نہیں کچھ پابندیاں ہیں لیکن باقی تمام چیزوں کے اندر ایک نارمل اور روٹین کا بیہیویئر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ نجاست ہے، گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اب یہاں پر عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو منشاء نکاح ہے، یعنی ان سے قربت اختیار مت کرو، یعنی ان سے ہم بستری مت کرو، انٹرکورس نہ کرو، جو سیکشول معاملات ہیں جس کے اندر جو انتہا جو جنسی تعلقات ہیں اس کا منع کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اگر بیوی ہے تو شوہر اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے کسی کام کے لیے ویسے ہی، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم خصوصیت کے ساتھ انٹر کورس کی بات کریں کہ جو ازدواجی جو تعلقات ہیں کیا وہ قائم کیے جا سکتے ہیں، جواب دیا جا رہا ہے کہ جی نہیں، وہ نہیں قائم کیے جا سکتے. ولا تقربوهن حتى يطهرن، کب تک یہ پابندی رہے گی؟ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. حتى يطهرن، یہ يطهرن کی لفظ جو ہے اس سے علماء نے استناد کیا ہے، نتیجہ نکالا ہے اور استنتاج کیا ہے زیادہ بہتر، کہ جب مینسس ڈسکنٹینیو ہو جائے. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں، لیکن زیادہ مشہور قول اور زیادہ ایکسیپٹیبل یہی ہے کہ حتی یطہرن کا مطلب یہ ہے کہ جب مینسس ڈسکنٹینیو ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ غسل کر کے بالکل پاکیزہ ہو جائے تو کیا کہنا، وہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر غسل نہ بھی کرے تو اس پیریڈ کے دوران بھی، درمیان کا جو وقفہ ہے، اس کے اندر بھی ازدواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. پھر غسل کے بعد جو ہے اس کی خاص یعنی ثواب میں اضافے کی بات ہے کہ اس وقت تک بھی اگر انتظار کر لیا جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اب جو آگے آ رہا ہے وہ تَطَهَّرْنَ باب تفاعل سے، کہ جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر کے پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اس کے بعد آؤ جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا، یعنی کہ وہ جو پچھلی پابندی ہے وہ ختم ہو گئی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پاکیزہ رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. یہ تو ایک جنرل قاعدہ ہے، لیکن اس کا اہم ترین مزداق یہاں پر حالت حیض میں دوری اور اس کے بعد پھر پاکیزگی کا تذکرہ، اس کو ایک مزداق کے طور پر بیان کیا گیا. نساؤکم حرث لکم، آیت نمبر 223، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی فیلڈ فار یو، یعنی جس طریقے سے ایک انسان کھیت میں کھیتی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ مرد عورت کا تعلق جو ہے اس کے اندر ایک بنیادی جو میاں بیوی کے رشتے کے اندر ہے کہ وہ اس کے پاس کیوں جا رہا ہے، گویا کہ اس کے ذریعے سے اسے اولاد حاصل ہوگی. فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں جس طرف سے چاہو آؤ. یعنی اب اس کے اندر یہ جو خصوصیت کے ساتھ جو جنسی معاملات ہیں اس میں پروردگار عالم نے پھر یہ پابندی نہیں رکھی ہے کہ مثلا اس طرح سے اور اس طرح سے نہیں. ٹھیک ہے، جب تمہاری زوجہ ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ تم ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہو لذتیں حاصل کرو، بس اس کے اندر مثلا کوئی ایسی اذیت نہ ہو کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، ورنہ ٹھیک ہے، پروردگار عالم نے اس کو الاؤ کیا ہے، اجازت دی ہے، اور یہی دین فطرت ہونے کا تقاضا بھی ہے. وقدموا لانفسکم، اور اپنے مستقبل کے لیے سامان کر رکھو. اب اس کے اندر یہ ہے کہ مثلا مستقبل کے سامان سے ایک مراد تو یہ لی جا سکتی ہے کہ مثلا اولاد کا جو اہتمام ہے یہ تمہارے مستقبل کے لیے گویا تمہارا ایک انتظام. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، جو قاعدے اور قواعد اور احکام پروردگار نے اس حوالے سے بیان کیے ہیں ان کا خیال رکھو، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکو. مثلا ابھی حالت حیض کی بات آئی تو اس کے اندر ان کے قریب مت جاؤ. تو یہ سب کر کے انسان گویا کیا کر رہا ہے کہ مستقبل میں قیامت کے لیے اپنے لیے انتظام کر رہا ہے کہ مالک جو تو نے کہا تھا اس کے مطابق ہی میں نے اپنے ان سارے معاملات کو رکھا. جہاں تو نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ تیری طرف سے اجازت تھی. واتقوا اللہ، اور اللہ کے غضب سے بچو. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے؟ اللہ کے غضب سے بچاؤ، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ نے روکا ہے. وعلموا، اور جان لو اس بات کو، انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ سے یقیناً ملاقات کرو گے. یعنی اب یہ جو نام کا اسلام ہے اس کو پریکٹیکل ہونا چاہیے دل و دماغ کے اندر، روح کی گہرائی کے اندر، کہ ملاقات ہونی ہے. وبشر المؤمنین، اور بشارت اور خوشخبری دے دیجیے صاحبان ایمان کو. اب ظاہر ہے کہ وہ جو یہاں پر جن مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ پکے مومن ہیں، ایسے مومن ہیں کہ جو واقعاً پروردگار عالم سے ملاقات کے مشتاق ہیں اور فکر نجات رکھنے والے اور اس کی وجہ سے ایسے امور کو انجام دینے والے کہ جس سے وہ اپنے سالویشن اور اپنی نجات کو حاصل کر سکیں. یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد آیت نمبر 224 میں قسم کے حوالے سے کچھ بےہودہ قسمیں، کچھ جینون قسمیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم، اب انہی قسموں کے ذیل میں پھر آخر میں ایلا کے احکام بھی آئیں گے کہ جس میں اگر کوئی شوہر جو ہے بیوی سے دور ہونے کی قسم کھا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ بھی آتا ہے. لیکن پہلے ایک جنرل بات، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم، اور اللہ کو اپنی قسموں کے لیے تختہ مشک مت بناؤ. جیسے آپ کبھی محسوس کریں کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی گفتگو میں احتیاط نہیں کرتے، غیر محتاط ہوتے ہیں، تو بات بات پر قسمیں کھانا یہ اچھا نہیں ہے. اور ان قسموں کے اندر پھر اس طرح کی قسمیں بھی ہوتی ہیں کہ مثلا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ فلاں نیک کام نہیں کروں گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مثلا اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا. اب ذرا سا اگر دل تھوڑا سا ناراض ہو گیا اور انسان فوراً اللہ کی قسمیں کھانا شروع کر دے، جس کی وجہ سے جو نیکی کے کام ہیں ان میں بھی ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے. تو پروردگار عالم پہلے تو روک رہا ہے کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم، اپنی قسموں کے لیے اللہ کو تختہ مشمت بناؤ گے، بات بات پر اللہ کی قسمیں کھانا شروع ہو جاؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، تاکہ تم نیکوکار اور پرہیزگار ہو اور لوگوں میں صلح کرا سکو. یعنی یہ نیکی کے کام ہے، پرہیزگاری کے کام ہے، لوگوں میں صلح کے کام ہے، ان میں تمہاری ان بے احمقانہ جو قسمیں ہیں، بے فائدہ جو قسمیں تم کھاتے ہو، یہ رکاوٹیں نہ بن جائیں. اور اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، یعنی جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا ارادہ ہے، خدا ان کو جانتا ہے. اب اس کے بعد پھر بہرحال ذہن کے اندر آتا ہے کہ خدا نے روکا تو ہے، لیکن اگر کسی نے ایسی کوئی احمقانہ قسم کھا لی تو پابندی تو بہرحال آ گئی. اس کی وضاحت آ رہی ہے اگلی آیت کے اندر، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ تمہاری جو لغو قسمیں، لا یعنی بیکار کی جو قسمیں ہیں، ان پر اللہ تمہیں مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا. یعنی اب یہ پروردگار کی طرف سے ایک لطف ہے، تفضل ہے، احسان ہے خدا کا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے ایسا کچھ بول بھی دیا لیکن ارادہ نہیں تھا، زبان سے نکل گیا جوش کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ نہیں کرے گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو تم جانتے بوجھتے سوچ سمجھ کر، جو تمہارے دل کے یعنی گہرائی سے نیت کے ساتھ باقاعدہ تم نے جو قسمیں کھائی ہیں، کسی وقتی ابال کا نتیجہ نہیں ہے، سوچ سمجھ کر تم نے اگر ایسی قسم کھائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر پھر تمہارا مواخذہ ہوگا. پھر اس کی تمہیں پابندی کرنی ہے. لیکن اس پابندی کا پھر مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بیکار کا کام ہے تو پھر اگر اس کا قسم کو ترک کیا جائے تو پھر کفارہ دینا ہوگا. وہ قسم کا کفارہ پھر وہ توزیع المسائل کے اندر بھی اور سورہ مائدہ اور دیگر مقامات پر احادیث وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ انشاءاللہ مل جائے گا. بما کسبت قلوبکم, جو تمہارے دلوں نے قصد کیا یعنی تمہارے دلوں نے جس کا ارادہ کیا. واللہ غفور حلیم, اللہ غفور بھی ہے حلیم بھی ہے, یعنی اللہ غفور ہے بخشنے والا ہے, حلیم ہے یعنی برداشت کرنے والا. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر, وہ لوگ کے جنہوں نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا یعنی قسم کھا لی. اب ظاہر ہے قسم کون سی, سوچ سمجھ کر جو قسم کھائی کہ نہیں میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے. تربص اربعۃ اشہر, ٹھیک ہے یعنی اگر یہ سوچ سمجھ کر جو قسم اگر تم نے کھائی بھی ہے تو 4 مہینے تک تو صحیح ہے کہ اگر تم اس قسم پر باقی رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ اور ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو, بس ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اب اس کو معلق نہیں چھوڑ سکتے, فیصلہ کرو. فَإِن فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر رجوع کر لیں تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر سمجھ آ گئی کہ یہ غلط فیصلہ تھا میرا, تو اب اس کے بعد قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ دو اور ان کے پاس جاؤ, اور اللہ اس صورت میں بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے, معاف کر دے گا خدا. یہ تفضل ہے ایک مرتبہ پھر پروردگار کی طرف سے کہ اس نے ایک وے آؤٹ رکھا ہے, ڈور اوپن رکھا ہے واپس آنے کا. اب اس کے بعد خدا فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو یقیناً اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یعنی اب یا تو اس کے پاس جاؤ, کفارہ دو, اس قسم کو توڑو ختم کرو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو طلاق دو تاکہ وہ کہیں اور جا کر شادی کرنا چاہے تو کر سکے. اس لیے کہ تم نے تو اس طرح سے معلقہ بنا دیا, یہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. تو ویسے ہی 4 مہینے تک کی, کیونکہ ویسے بھی اجازت ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ 4 مہینے تک قائم نہ کریں تو اس کی ویسے بھی اجازت ہے. تو یہ 4 مہینے کی تو لمٹ رکھ دی گئی کہ ٹھیک ہے 4 مہینہ از دا لمٹ نارمل کیسز کے اندر. اب اگر وہ 4 مہینے کے بعد بھی اگر نہیں جاتا تو ویسے بھی گنہگار مانا جائے گا. یہاں پر اگر اس نے ایلا یا قسم بھی کھا لی ہے تو اس قسم کو بھی توڑ دینا ہے اس نے, یا پھر وہ طلاق دے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر وہ طلاق دینا طے کر لیں تو بلا شبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, یہاں پر بھی آپ نوٹ کیجیے عزم کی بات آ رہی ہے کہ طلاق کے اندر بھی عزم طے کرو کہ کیا کرنا ہے. یعنی اب وہی غصے میں, غضب میں, جوش میں آ کر طلاق 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 اگر وہ بول دے اس طلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے کہ عزم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شعور اور ارادے کی قوت کے ساتھ وہ یہ کام انجام دے رہا ہو, جو مکتب اہل بیت کے اندر بھی ہیں, اور بہرحال علماء اہل حدیث جو ہیں وہ بھی اب تو اس نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایک نشست کے اندر 3 طلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ 300 مرتبہ بھی بولیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ تمام تر دوسری شرائط اگر مکمل ہو تب بھی وہ ایک طلاق مانی جائے گی. اس کے بعد یہ طلاق طلاق رجعی کہلائے گی. یعنی اب طلاق کے اندر بھی جو طلاق رجعی اور طلاق بائن کا فرق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں, رجعی کا مطلب ہے جس میں رجوع کی گنجائش ہو, یعنی واپس پلٹنے کی گنجائش ہو. جو پہلی طلاق ہے, اب فرض کیجئے کہ شوہر نے پورے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دے دی, طلاق کا سیگا پڑھ لیا, دیگر تمام شرائط کو پورا کر دیا, اب اس کے بعد خاتون جو ہیں وہ عدے کے اندر چلی گئی. یہ عدے کے اندر وہ ایز گڈ ایز وائف ہے, یعنی رجوع کا پورا اختیار ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس دوران جو نان و نفقہ ہے, اس کا خرچہ ہے, اس کے گھر کا, اس کے کھانے پینے کا, اس کے لباس کا, یہ سب شوہر کے ذمہ ہے کہ شوہر اس کو پورا کرے گا. یعنی اور اس کے اندر کہ رہے بھی شوہر کے گھر پر ہی تاکہ رجوع کے امکانات رہیں, اور جب وہ رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکے. اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ فیملی بنی رہے, فیملی ٹوٹے نہیں. ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے فیملی کو چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے توڑ دیا جائے. تو اب ظاہر ہے کہ ایک خاندان کو, ایک فیملی کو جب یونٹ مانا گیا ہے سوسائٹی, سوسائٹی کا یونٹ اسلام نے فرد کو نہیں مانا بلکہ فیملی کو مانا ہے. ویسٹ میں, یورپ میں, امریکہ, کینیڈا وغیرہ کے اندر فیملی بہت ایک ویک کانٹریکٹ ہے, ایک بڑا ویک تعلق ہے, بڑا کمزور سا معاملہ ہے. لیکن اسلام اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے, اسلام اس کی اہمیت کا قائل ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی جو طلاق ہے, طلاق رجعی, اس کے اندر اہتمام کیا گیا ہے کہ ایون اگر عدے کا پیریڈ بھی چل رہا ہے, یعنی ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر طلاق ہو بھی گئی ہے تو طلاق کے بعد جو پہلی طلاق ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں, اس کے بعد کا ایک پیریڈ ہے جو 3 مہینوں تک یا 3 پاکی تک جو مینسس کا معاملہ ہوتا ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے اس وقت تک عورت جو ہے وہ عدے کی حالت میں رہتی ہے. عدے کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی, اور اس دوران پھر اسٹیٹس کیا ہے کہ اگر شوہر چاہے تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے. رجوع چاہے وہ کندھے پر ہاتھ بھی رکھ دے تو یہ مان لیا جائے گا کہ گویا اس نے رجوع کر لیا اور یہ واپس ایک دوسرے کے ساتھ فیملی کے طور پر یہ نباہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. اب اس میں جو ایک مس یوز کیا جاتا ہے اس کی مذمت آگے آ جائے گی, وہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو مس یوز کیا جائے اور عورت کو صرف اذیت دینے کے لیے اور ضرر پہنچانے کے لیے کام کیا جائے, تو پھر بہرحال پروردگار سننے والا جاننے والا ہے. خدا کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کو نعوذ باللہ من ذالک دھوکہ دیا جا سکے, بلکہ پھر پروردگار عالم ہی اس کا جو ریسپروکریٹ ہوتا ہے, اس کے جو نتائج ہوتے ہیں, ریپرکشن جو ہوتے ہیں, اور وہ سارے اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو پہلی بات یہ کہ یہ اگر طلاق کا عزم کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یعنی ٹھیک ہے اگر طلاق کا عزم کر لیا تو پھر طلاق دو, لیکن یہ ہے کہ معلقہ نہیں چھوڑ سکتے. اب اس کے بعد طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. اور جن کو طلاق دی گئی ہیں وہ ٹھہریں گی, انتظار کریں گی, یعنی شادی نہیں کریں گی. ثلاثۃ قروء, ان تین پاکی تک, یعنی مینسز آئے پھر ڈسکنٹینیو ہو جائے, پھر مینسز آئے ڈسکنٹینیو ہو جائے, پھر مینسز آئے ڈسکنٹینیو ہو جائے, یہ تین پاکی تک وہ اپنے آپ کو روکیں گی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ. اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ فقہی کتابوں کے اندر ہیں, یہاں پر تو جو چیزیں ایک ہیڈ لائن کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں وہی ظاہر ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اور ان کے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے کہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم کے اندر خلق کیا ہے. یعنی اگر وہ پریگننٹ ہیں تو اس کو ڈسکلوز کر دیں کہ میں پریگننٹ ہوں. اِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور جو ان کے شوہر ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو پلٹانے کا اس دوران, اگر وہ لوگ اصلاح کرنا چاہیں. اب ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اندر درمیان میں جو معاشرے کے اندر جو عادل مومنین ہیں, فیملی ریلیٹیوز ہیں, یہ سارے کے سارے پڑھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. چاہے طلاق تک بات پہنچ بھی گئی ہے مگر عدے کے دوران بھی اگر وہ پلٹانے کی کوشش کریں اور شوہر ان کے پلٹانے کی کوشش کریں تو ان کا زیادہ حق ہے, اگر اصلاح مقصد ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کو اذیت دینا مقصد ہو, اصلاح اگر مقصد ہے تو ٹھیک ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور نیکی کے حوالے سے جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اسی طرح سے ان کے رائٹس بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر بس ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں, بلکہ ان کے رائٹس بھی ہیں. بلکہ رائٹس اسلام نے تو واقعا بہت زیادہ ہی دیے. زیادہ سے مراد یہ ہے کہ بہرحال اگر کمپیئر کریں جو ماضی کے اندر جاہلیت میں جو معاملہ تھا اس کے مقابلے میں, کہ عورت کے اوپر نہ خانگی ذمہ داریاں ہیں, وہ ساری کی ساری اس کے لیے مستحب قرار دی گئی ہیں, واجب کچھ بھی نہیں ہے. کہ مثلا ایون اگر وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے تو اس کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے, وہ کون ماں کرے گی, لیکن اسلام رائٹ بہرحال اس کو دیتا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کے ان کے اوپر ایک درجے فوقیت دی گئی ہے. اب اگر وہ آپ دیکھیں کہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے تو نان و نفقے کی ذمہ داری, کھانے پینے کی ذمہ داری, مکان کی ذمہ داری, لباس کی ذمہ داری, کا یہ عورت اگر کروڑ پتی بھی ہے تو ذمہ داری مرد کی ہے اس اعتبار سے, اور کچھ دوسری چیزوں کے اندر فوقیت دی گئی ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ عزیز ہے حکیم ہے, یعنی زبردست ہے, حکمت والا ہے, سوجھ بوجھ والا ہے, اس کا کام دانائی والا ہے. الطلاق مرتان, طلاق دو مرتبہ ہے. فامساکن بمعروف بمعروف او تصریح باحسان, طلاق دو مرتبہ ہے. اس کے بعد یا اچھے طریقے سے روک لو یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دو. اب یہ جو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے طلاق دو مرتبہ, یہ وہی طلاق رجعی. ایک مرتبہ طلاق رجعی ہو گئی, اس کے بعد دوسری مرتبہ طلاق رجعی ہو گئی, تیسری مرتبہ اب اگر طلاق دی تو اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے, اب یہ طلاق طلاق بائن ہے. پہلے جو دو طلاقیں تھیں وہ طلاق رجعی تھی جس کے اندر رجوع کی گنجائش تھی عدے کے پیریڈ کے اندر, لیکن اب اگر طلاق دی تو یہ طلاق پر طلاق بائن ہے. بائن و مباینت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب جدائی ہے, یعنی اب جو ہے رجوع کی گنجائش نہیں ہے, اب شوہر کو رجوع کا رائٹ نہیں دیا جائے گا. فامساکم بمعروف, اب آپ اس کو ذرا ویژولائز کریں کہ طلاق دی رجوع کیا، طلاق دی رجوع کیا، اب اس کے بعد طلاق دی جا رہی ہے. یہ طلاق و الطلاق و مرتان جو کہا جا رہا ہے خود یہی اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک نشست والی طلاق کا کیا اسٹیٹس ہے. بہرحال اس کے بھی قائلین موجود ہیں، لیکن فقہ جعفری کے اندر یا فقہ اہل بیت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آیت قرآن بھی اس کی بڑی صراحت کرتی ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب اس کے بعد یا تو اس کو اچھے طریقے سے روک لو یا پھر تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تیسری طلاق جب ہے تو اس کے بعد پھر اس کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے. اب اس کے اندر بھی بھائی جدائی ہو رہی ہے، جدائی بھی اگر ہو رہی ہے تو اچھے طریقے سے ہو. یعنی یہ اس کے اندر آپ اسلامی اخلاق اور اسلامی جو آداب ہیں ان کو اگر ملاحظہ کریں کہ پروردگار عالم کیا متوجہ کر رہا ہے، کہ اس موقع پر بھی ظاہر ہے کہ انسان دل کے اندر کچھ تنگی تو محسوس کر رہا ہے، تبھی تو یہ جدائی ہو رہی ہے. مگر اب جو جدائی ہو رہی ہے اس کو ایک جنٹل مین اسٹائل کے اندر اس کو اب رخصت کرو. یہ مت کرو کہ اس میں اذیت دینے کی کوشش یا کسی طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش، جو خدا نخواستہ اگر کہیں ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے مسائل بہت آتے ہیں، اس کی مذمت کی جا رہی ہے. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا، جو تم دے چکے ہو ان کو ان میں سے اس میں سے کچھ لے لو. یہ مہر کے حوالے سے جو تصریح اس کی گئی، تشریح کی گئی کہ مہر جو دیا گیا ہے اس کو روک لو یا پلٹاؤ ایسے ہی خامسا کہ اب تو طلاق ہو رہی ہے. جی نہیں، جو اس کا مہر ہے وہ اس کا حق ہے، جو اس کو دے دیا گیا ہے تو وہ اسی کے پاس رہے گا. الا ان یخاف ان لا یقیم حدود اللہ، ہاں اگر یہ کہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اب اس صورت میں جو خلا، اب طلاق کی ایک اور قسم آئی خلا، خلا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیوی یعنی طلاق، ایک تو جو روٹین کی جو طلاق ہوئی، ایک طلاق خلا اور طلاق مبارات. طلاق خلا کے اندر یہ ہے کہ نہیں شوہر کی طرف سے کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اور اس کے لیے اب اگر شوہر کہے کہ میں نے کیا نقصان پہنچایا، میں طلاق نہیں دینا چاہتا، تو بیوی یہ کر سکتی ہے کہ کوئی چیز اپنی گفٹ کر دے، اور اسی کے اندر مہر کو بھی مانا گیا ہے کہ عام اس میں نہیں لیکن ویسے خاص، مثلا اس مسئلے کے اندر جہاں شوہر کی طرف سے کوئی ایسا پرابلم نہ ہو، اور اس کے اندر اگر وہ گفٹ کرنا چاہے یا مہر اپنا بخشنا چاہے تو وہ بخش سکتی ہے، اور اس کے اندر خلا اس طلاق کو کہا جائے گا، اور اس کا اسٹیٹس بھی طلاق بائن والا ہے. الا یخاف ان لا یقیم حدود اللہ، فان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے ان لا یقیم حدود اللہ، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو انہوں نے فدیہ کر دیا یا معاف کر دیا یا چھوڑ دیا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ نے لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں، فلا تعتدوها، ان کو کراس مت کرو، ٹرانسگریس مت کرو. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدوں سے قدم آگے بڑھائے تو یہی وہ ہیں جو ظالمین ہیں، یعنی یہ ظلم کرنے والے ہیں. آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 230 کے اندر، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب واپس طلاق بائن کا ایشو آ گیا کہ اگر انہیں طلاق دی، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اب اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال، اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. پہلے جو کہا گیا تھا بعولتہن احق بردہن، کہ شوہر کا حق ہے پلٹانے کے بارے میں زیادہ حق اسی کا ہے، لیکن اب یہاں پر جو طلاق بائن کا معاملہ آ گیا، فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر وہ طلاق دے اس کو، یعنی شوہر بیوی کو طلاق دے، وہ تیسری طلاق طلاق بائن، فلا تحل لہو، تو وہ حلال نہیں ہوگی اس کے لیے، من بعد، اب اس کے بعد حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے، مگر حتی تنکہا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے ایک اور شوہر سے جو اس سے ہٹ کر ہو، یعنی پہلے شوہر سے ہٹ کر کسی دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہو جائے. فَإِن طَلَّقَهَا، اور اب اگر وہ اسے طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ واپس پلٹ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مثلا شادی کر لیں اور زندگی گزاریں. اِن ظَنَّا اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر انہیں یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی امکان ہے کہ نباہ ہو جائے گا. اب اتنی مرتبہ مثلا یوں کہیں کہ مار کھانے کے بعد سنبھل چکے ہیں، اتنے تجربات کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہم نباہ کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینہا، جنہیں اللہ واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو اس بات کو جانتے ہیں. جو جاننا چاہیں جو جانتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی میعاد پوری کرنے لگیں. اب ایک مرتبہ پھر طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دی, فبلغنا اجلہن, اور وہ اپنی مدت کو پوری کرنے لگے, یعنی وہ عدہ اگر مکمل ہو رہا ہے. فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف, تو ان کو روک لو یا تو اچھے طریقے سے, معروف اچھے طریقے سے ان کو روک لو. او سرحوہن بمعروف, روک لو کا مطلب یوں, اگر رجوع کر لو طریقے سے, اور او سرحوہن بمعروف, اور یا پھر ٹھیک ہے عدہ اگر پورا ہو رہا ہے اور تم نہیں چاہتے ان کو روکنا, تو ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو. ولا تم سے کہنا ذرارن لتا تدو, اور دیکھو ان کو اس لیے مت روکنا کہ نقصان پہنچاؤ, ان کو ضرر پہنچاؤ تنگ کرنے کے لیے, لتا تدو تاکہ تم اللہ کی حدود کو کراس کرو, تجاوز کرو. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, اور جو ایسا کرے تو اس نے پھر اپنے نفس پر ظلم کیا, یعنی اس کا جو بار ہے جو اس کا وبال ہے وہ اسی کے اوپر آئے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اور دیکھو اللہ کے احکام کو اللہ کی نشانیوں کو مذاق مت بناؤ, یہ اللہ نے حکم دیے ان کو مذاق مت بناؤ. یہ مصلحتیں ہیں پروردگار عالم کے حکیمانہ نظام کے اندر, اب انسان اس کو ابیوز نہ کرے. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے. وما انزل علیکم من الکتاب, اور اس کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا کتاب کو, حکمت کو, والحکمہ, یعظکم بے, اور اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ بكل شيء علیم, کہ یقیناً اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. یہاں پر آیت نمبر 231 مکمل ہو گئی الحمدللہ. اس کے بعد پھر کچھ اور مسائل جو طلاق اور اس سے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ بات کی نشست کے اندر آئیں گے. پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید سمجھنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعزیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.